سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، دعا کے اشعار ہیں یہ. ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے، اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا اپنی رحمت سے طوفان کو ساحل کر دے، اپنی رحمت سے طوفان کو ساحل کر دے، اپنی رحمت سے طوفان کو ساحل کر دے، ہر قدم اے خدا دل پہ میرے پاس نازل کر دے، اے خدا دل پہ میرے پاس نازل کر دے، جو میرے درد محال کو بھی کامل کر دے، جو میرے مجالس ابرار سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ جو چھوٹا اپنے بڑے کا دل مقدر کرتا ہے اس کے فیض سے محروم ہو جاتا ہے، ارشاد فرمایا کہ جو چھوٹا اپنے بڑے کا دل مقدر کرتا ہے اس کے فیض سے محروم ہو جاتا ہے۔ ماں باپ ہوں، استاد ہو، شیخ ہو، بہت بچنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ بعض دفعہ تیز رفتار خرگوش منزل سے رہ گیا اور کچھوا سست رفتاری سے مسلسل چلتے رہنے سے منزل تک پہنچ گیا، کسی کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ بعض دفعہ تیز رفتار خرگوش منزل سے رہ گیا اور کچھوا سست رفتاری سے مسلسل چلتے رہنے سے منزل تک پہنچ گیا، کسی کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس میں یہ سبق ہے کہ تھوڑا تھوڑا کام بھی اگر ہوتا رہے اور لیکن مسلسل اور پابندی سے ہوتا رہے تو انشاءاللہ منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ منہ پر تعریف کرنا بھی گناہ ہے، اس کو تو آج کل گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ البتہ دو شرطوں سے منہ پر تعریف کرنا جائز ہوگا۔ نمبر ایک، جس کی تعریف کی جائے اس کو تکبر اور عجب کے ضرر کا اندیشہ نہ ہو، یعنی اسے عبدیت اور فنائیت کا مقام پر رسوخ حاصل ہو گیا ہو۔ نمبر دو، اس کی حوصلہ افزائی اور دوسروں کو ترغیب مقصود ہو، اس کی حوصلہ افزائی اور دوسروں کو ترغیب مقصود ہو۔ ارشاد فرمایا کہ زبان 32 دانتوں سے گھری ہوئی ہے، لیکن اگر حد سے تجاوز نہ کرے تو صحیح سالم رہتی ہے، اور اگر حد سے تجاوز کرے تو دانت سے پس جائے گی۔ ارشاد فرمایا کہ زبان 32 دانتوں سے گھری ہوئی ہے، لیکن اگر حد سے تجاوز نہ کرے تو صحیح سالم رہتی ہے، اور اگر حد سے تجاوز کرے تو دانت سے پس جائے گی، یعنی زبان سے بہت جلد گناہ ہو جاتا ہے۔ اس زبان کا بہت خیال کرنا چاہیے، بہت احتیاط سے استعمال کرنی چاہیے کہ اگر یہ شریعت کی حدود سے آگے بڑھ جائے تو انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ہر مدرسے میں دو کنسٹر ہونے چاہیے، ایک میں گرے ہوئے کاغذ کے ٹکڑوں کو جمع کرتا رہے، کیونکہ کاغذ آلہ علم ہونے سے واجب الاحترام ہے، دوسرے میں کوڑا جمع کریں، یعنی یہ کوڑا کچرے کے اندر کاغذ کو نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ کاغذ آلہ علم ہے، ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا، علم سکھانے کا، تو اس کا بھی ادب ہے۔ تو ایسے کاغذ، خالی کاغذ بھی اور جو خاص طور سے لکھے ہوئے کاغذ ہوں، اس کو ایک ایسے کنستر میں جمع کر لینا چاہیے کہ جو الگ سے ہو، اس میں کوڑا کچرا نہ ڈالے، کوڑا الگ جمع کرے۔ ارشاد فرمایا کہ بخل شرعی تو مذموم ہے کہ جائز و ناجائز کی فکر نہ ہو اور واجبات نہ ادا کرتا ہو، لیکن بخل لغوی مطلوب ہے۔ اس زمانے میں کچھ مال بھی ہونا مطلوب ہے تاکہ جمعیت قلب رہے، البتہ مال سے قلبی لگاؤ نہ رہے۔ بخل شرعی یہ ہے کہ ایک تو حرام حلال کی تمیز نہ کرے، اگر حرام ہے تو لالچ آ گیا، کھا لیا، لے لیا، اور دوسرے یہ کہ جو صدقات واجبات ہیں، جو زکوٰۃ ہے، یا کوئی قسم کھائی تھی اس کا کفارہ دینا ہے، ٹوٹ گئی، توڑ دی تھی قسم، یا اسی طرح سے کوئی منت مانی تھی، تو یہ بخل شرعی ہے، اگر وہ نہ ادا کرے تو یہ بخل شرعی ہے، اس کے بارے میں بہت سخت وعید ہے۔ اور بخل لغوی مطلوب ہے، اس زمانے میں کچھ مال بھی ہونا چاہیے، فرمایا کہ کچھ مال بھی ہاتھ میں رکھا کرو تاکہ اس سے دل جمع رہے، ورنہ دل پریشان ہوگا تو نہ تو صحیح سے عبادت ہو سکے گی، نہ اللہ کا نام لے سکیں گے، جمعیت قلب جاتی رہے گی۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بد نظری کی ظلمت صرف استغفار سے نہیں جاتی، جب تک کہ کئی بار بد نظری کے مواقع پر نظر کی حفاظت کا مجاہدہ نہ کرے۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بد نظری کی ظلمت صرف استغفار سے نہیں جاتی، جب تک کہ کئی بار بد نظری کے مواقع پر نظر کی حفاظت کا مجاہدہ نہ کرے۔ حضرت والا رحمہ اللہ نے ہمارے یہ بھی ارشاد فرمایا تھے زمین میں کہ بد نظری کے گناہوں کی وجہ سے ایمان کا پودا بالکل جل جاتا ہے۔ فرمایا جس طرح ہرا بھرا درخت کے قریب میں آگ لگا دو تو پورا درخت جھلس جاتا ہے، اور پھر اس میں سبزہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر بہت زمانے تک اس کو کھاد پانی دیتے رہو، تب کہیں جا کے دوبارہ اس میں پتے نکلتے ہیں، ہرے پتے اور پھول پودے نکلتے ہیں اس میں سے۔ تو اسی طرح بدنگاہی کا جو مریض ہے اس کا ایمان اس طرح خاکستر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو بہت عرصے تک پھر اگر گناہ سے توبہ بھی کر لی لیکن بہت عرصے تک وہ بات پیدا نہیں ہوتی، دل کے اندر ویسا ایمان ہرا بھرا نہیں ہوتا جیسے پہلے تھا، اس لیے بدنگاہی سے بہت بچنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ بعض گھرانے ایسے ہیں کہ چار بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں مگر شرعی پردے کا اہتمام ہے، آواز دے کر گھر میں داخل ہوتے ہیں تاکہ جو نامحرم ہو چہرہ چھپا لے۔ جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان، جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں۔ جب انسان اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو ہر کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ایک گھر میں چار یا دو گھرانے مشکل سے رہتے ہیں لیکن جب ارادہ کر لیا اللہ کو راضی کرنے کا کہ اب اللہ کی نافرمانی کا ہم کوئی کام نہیں کریں گے، تو یہ چار بھائی ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی شرعی پردے کا اہتمام ان کے لیے آسان ہو گیا، آواز دے کر گھر میں جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، میری نگاہ نامحرم پر اٹھ جاتی ہے۔ فرمایا اگر اس کے باپ اور بھائی ساتھ ہوں کیا اس وقت بھی اٹھ جائے گی؟ کہا نہیں۔ تو فرمایا تو حق تعالیٰ کے خوف سے کیوں نگاہ نیچی نہیں کرتے؟ ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میری نگاہ نامحرم پر اٹھ جاتی ہے۔ فرمایا اگر اس کے باپ اور بھائی ساتھ ہوں کیا اس وقت بھی اٹھ جائے گی؟ کہا نہیں۔ تو فرمایا تو حق تعالیٰ کے خوف سے کیوں نگاہ نیچی نہیں کرتے؟ اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ جب دنیا کے کاموں کو اکیلے نہیں کر پاتے تو دوسروں سے امداد طلب کرتے ہیں۔ آخرت کے معاملے میں یہی قاعدہ اہل اللہ کی محبت میں بھی حاضری کے لیے سوچ لینا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ جب دنیا کے کاموں کو اکیلے نہیں کر پاتے تو دوسروں سے امداد طلب کرتے ہیں۔ آخرت کے معاملے میں یہی قاعدہ اہل اللہ کی محبت میں بھی حاضری کے لیے سوچ لینا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر 10 جائز خواہش ہوں تو 6 پر عمل کرے، 4 پر عمل نہ کرے، کیونکہ اگر ہر جائز خواہش کو پورا کرے گا تو ناجائز خواہش پر بھی بریک فیل ہو جائے گا۔ یعنی جو یہ نہیں کرے کہ جو جی چاہا اس پہ عمل کر لیا، دیکھ لیا کہ جائز ہے، کپڑا خریدنا جائز ہے، یہ خریدنا جائز ہے، یہ کام جائز ہے۔ جو جائز کیا اس کی حدود پہ رہتا ہے وہ ناجائز کی سرحدوں پر رہتا ہے اور کبھی نہ کبھی اس سے گناہ کا کام ہو جاتا ہے، ناجائز کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اچھا یہ ہے کہ ہر جائز خواہش کو بھی پورا نہ کرے، جو جو ضروری بات ہو اس کو پورا کر لیا کرے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ اگر 10 جائز خواہش ہوں تو 6 پر عمل کر لے، 4 پر عمل نہ کرے، کیونکہ اگر جائز خواہش کو پورا کرے گا تو ناجائز خواہش پر بھی بریک فیل ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ معنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن يرد اللہ ان يهديه يشرح صدره للإسلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان النور اذا دخل الصدر انفسح فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل لتلك من علم يعرف به قال نعم التجافي من دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فمن يرد اللہ ان يهديه يشرح صدره للإسلام، یعنی اللہ تعالیٰ جس شخص کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا جب نور سینے کے اندر داخل ہوتا ہے تو سینہ فراخ اور کشادہ ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس حالت کی کوئی علامت ہے؟ جس سے اس کی شناخت کی جا سکے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں, اور وہ نشانی غرور کے گھر یعنی دنیا سے دور ہونا اور آخرت کی طرف رجوع کرنا اور مرنے سے پہلے مرنے کے لیے تیار ہو جانا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں سینے کے اندر نور ہدایت داخل ہونے کی تین علامتیں بیان فرمائی گئی ہیں. نمبر ایک یہ کہ دنیا سے دل کا اچاٹ ہو جانا, یعنی دنیا کی طرف رغبت نہ ہو, اگرچہ مال ہو دنیا ہو لیکن اس سے رغبت نہ ہو, دنیا سے دل اچاٹ ہو. آخرت, نمبر دو آخرت کی طرف متوجہ ہونا, اور نمبر تین موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا. انہی علامات سے ہر آدمی فیصلہ کرے کہ وہ ہدایت پر ہے یا نہیں. یہ چند اشعار ہیں جن کا ترجمہ ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے. فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کے اندر نور کے داخل ہونے کی نشانی یہ فرمائی کہ وہ اس جہان سے جو دھوکے کا گھر ہے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے, اور آخرت جو خوشی کا گھر ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ نور جب دل میں داخل کیا جاتا ہے تو سینہ کشادہ ہو جاتا ہے. در فراق عرصہ آ پاک جاں تنگ آیت عرصہ ہفتہ سما. ترجمہ, اللہ والوں کی جان میں حق تعالیٰ کے تعلق خاص کی برکت سے اس قدر فراخی اور کشادگی اور وسعت ہوتی ہے کہ اس کے سامنے سات آسمان کی وسعت ہیچ ہوتی ہے. یہ قلب حقیقت میں عرش رب ہے, جیسے کہ حدیث قدسی میں آیا ہے لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبد المؤمن. ترجمہ, میں نہیں سمایا آسمان اور زمین میں لیکن مومن بندے کا قلب میری گنجائش رکھتا ہے. معلوم ہوا کہ نور کا محل قلب ہے, اور کسی کے قلب کو ہم دیکھ سکتے نہیں, تو دو ہی صورتیں ہیں, یا تو صاحب نور خود دعویٰ کرے کہ میرے اندر نور ہے, یا صاحب نور کی کچھ علامات خاصہ متعین ہو. پہلی صورت میں ہر اہل باطل اور ہر اہل حق کے دعوے کا امتیاز معلوم ہونا مشکل ہے, اس لیے یہ صورت غیر مفید ہے, کیونکہ ظاہر میں کوئی دلیل نہیں کہ دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا. بس دوسری صورت متعین ہوئی, اور اسی صورت کی وضاحت حدیث مذکور میں آئی ہے. علماء نے کسی شخص کے اللہ والا ہونے کی یہی علامت لکھی ہے کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے, اور اس کی صحبت سے دل دنیا سے سرد ہونے لگے, اور آخرت کی طرف توجہ بڑھنے لگے, اور وہاں کی فکر پیدا ہو جائے, اور اس کی صحبت میں بیٹھنے والوں میں اکثر کا لوگوں کا حال شریعت کے مطابق ہو. اہل حق اور اہل باطل آج کل عوام کی نظر میں خلط ملط ہو رہے ہیں, اس لیے ان علامات کو جن کا اوپر ذکر ہوا کسی شخص کے اللہ والا ہونے کی پہچان کا معیار بنانا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں رکوع کی 8 سنتیں ہیں. رکوع کی تکبیر کہنا یعنی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا, رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا, اور گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ رکھنا, یہ مردوں کے لیے ہیں دونوں کام, کہ ہاتھوں سے گھٹنوں کو مضبوط پکڑیں اور انگلیوں کو کشادہ رکھیں. عورتوں کو صرف گھٹنوں تک ہاتھ پہنچانا کافی ہے اور اس کو انگلیوں کو ملا کر رکھیں. پیٹھ کو بچھا دینا یہ بھی مردوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے تھوڑا سا جھک جانا کہ رکوع کی شکل پیدا ہو جائے کافی ہے. نمبر 5 پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا. نمبر 6 سر اور سورین کو برابر رکھنا, یہ بھی مردوں کے لیے ہے. اور رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھنا, اور رکوع سے اٹھنے میں امام کو سمع اللہ لمن حمیدہ با آواز بلند کہنا, اور مقتدی کو ربنا لک الحمد, اور منفرد یعنی جو تنہا پڑھ رہا ہے دونوں آہستہ سے, اور منفرد کو دونوں کہنا, یعنی منفرد جو اپنی تنہا نماز پڑھ رہا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا اور ربنا لک الحمد بھی کہے گا اور آہستہ سے کہے گا, اور رکوع کے بعد اطمینان سے سیدھا کھڑا ہونا. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمانوں کی روانگی بادشاہ و سلاطینوں کی دربار میں، ملوک و سلاطین کی طرف حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین مبارک، حارث بن ابی شمر غسانی حاکم غوطہ دمشق کو حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ حدیبیہ سے واپس ہونے کے زمانے میں، اور جبلہ بن ایہم غسانی کو شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ، اور اسی کے ذیل میں ان عریضوں کا بھی ذکر مناسب ہے جو سلاطین نے آپ کے حضور میں بھیجیں، علاوہ ان سلاطین کے جنہوں نے آپ کے فرمانوں کے جواب عرض کیے جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ سیرت ابن حشام میں ہے کہ جب آپ تبوک سے تشریف لے آئے تو شاہان حمیر نے ملک یمن سے عرائض مشہر اپنے اسلام کے قاصدوں کے ہاتھ بھیجے، ان کے نام یہ ہیں: حارث بن عبد کلال، نعیم بن عبد کلال، نعمان حاکم، ذورعین و معافر و حمدان، زرعا و زویدن، یہ سب ملوک یمن ہیں۔ اور بھی تفصیل ہے اس میں، یہ سب مکتوب الیہ اور کاتب مل کر 15 ہوئے۔ اور سیرت ابن حشام میں رفاعہ بن زید جزامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، ان کی قوم کی طرف ایک فرمان لکھ دینا اور ان لوگوں کا مسلمان ہو جانا مذکور ہے۔ اور بخاری شریف کی شرح کرمانی میں ملوک یمن میں سے ذو القلاع الحمیری اور ذو عمر کا مسلمان ہو کر حضور میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہونا مگر آپ کی حیات میں نہ پہنچ سکنا لکھا ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الہ العالمین معاف فرما دے، اللہ ہماری امت کی پوری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، میرے بھی، میرے گھر والوں کے، سب دوستوں کے گھر والوں کو، اے اللہ، اور تمام مسلمین و مسلمات کے بلوغ سے لے کر آج تک کے ہر گناہ کو معاف فرما دے، اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے، اللہ ہر مشکل کو آسان فرما دے، ہر مسئلے کو حل فرما دے، اللہ خیر و بلائی کا معاملہ فرما دے، دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے، اللہ دونوں جہان کے شرور اور فتن سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمارے ایک دوست حج پہ گئے تھے، وہاں ان کے گھر والوں کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، اے اللہ پاک، بہت مشکل کوئی ناگہانی آفت آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اللہ ان کی اس پریشانی کو دور فرما، اللہ ان کی اس پریشانی کو دور فرما، اللہ جلد از جلد ان کی پریشانی کو دور فرما، اور اللہ اس مصیبت سے اللہ ان کو خلاصی نصیب فرما، اللہ ان کو اس مصیبت سے خلاصی نصیب فرما دے، یا اللہ اس مصیبت سے ان کو جلد از جلد خلاصی نصیب فرما دے۔ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اسعدنا فی الدارین وکلنا ولا تکن علینا، وانصرنا علی من بغا علینا، واعدنا من هم الدین وقہر الرجال وشماتۃ الاعداء، وصلی وسلم یا رب نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللهم بحرمة سید المرسلین شافع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔